سلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يزروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ نے قرآن حکیم کی ان آیات میں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے: کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں اس لیے اتارا ہے کہ کائنات کے انسانوں کو تم سے فائدہ ہو. تأمرون بالمعروف، 24 گھنٹے تم اللہ کے حکموں کی پابندی کرو اور آگے ان کے حکموں کو پابند کرو. وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہو. وتؤمنون باللہ، اور خدا کے اوپر ایمان لاؤ. ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لاتے لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہترین ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو ایمان لائے تھے. وہ اکثر ہم الفاسقون، اور اکثر ایسے تھے جو اللہ کے گستاخ تھے. اس دنیا کے بنانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ انسان کا تعارف تو میں کرواؤں اور میرا تعارف انسان کروائے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ عبادت کرے. ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اس انسان کو ساری کائنات پہ فضیلت دی ہے. وفضلناهم في البحر، ہم نے اس کو خشکی کے میدانوں میں فضیلت دی ہے، بحری کے میدانوں کے فضیلت دی ہے. ورزقناهم من الطیبات، بڑے بڑے رزق ہم نے اس کو دیے ہیں. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، اور ہم نے ان کو بہت بڑی فضیلت دی ہے جو کائنات میں کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی. یہ امت اپنے حسن کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہے، اپنے جسموں کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہے، نہ اپنے قد کی وجہ سے خوبصورت ہے. قرآن کہتا ہے: وفرعون ذی الاوتاد، فرعون ایک ایسی قوم تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ آج تک ان جیسی قوم اس کائنات میں نہیں آئی. ان کے قد اتنے زبردست، ان کے ہاتھ اتنے زبردست، ان کی خوبصورتی اتنی خوبصورت، اور وہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کو مکان چاہیے، وہ ساری قوم اکٹھی ہوتی اور ایک غار میں جاتی، اپنے ہاتھوں سے اس غار کو توڑتے اور اس کے کمرے بناتے، اس کے نقشے بناتے، اس کی الماریاں بناتے، اس کے فرش بناتے، اس کی چھت بناتے، سب کچھ پتھروں کو تراشتے، اور تراشنے کے بعد سب کچھ کر ڈالتے. کوئی اور چیز کی ان کو ضرورت نہ تھی. ایسا قد، ایسی قوت، ایسی دولت، ایسا مال اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا آج نہیں پیدا ہوا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ایک ایسی قوم آئی جس کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، وہ بھی پہاڑوں کو تراشا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی قوت عطا فرمائی تھی. اور ایک فرعون آیا جس کے متعلق اللہ نے اس کو بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، بڑا کچھ دیا، بڑا نام دیا، اور اس کے بعد جب اس نے اللہ کو ٹھکرایا قرآن کہتا ہے وہا کبھی آل فرعون سوء العذاب، اللہ نے اس کو سب سے عجیب اور گندے قسم کے عذاب دیے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح بھی فرعون پہ آگ لگ رہی ہے اور شام کو بھی اس پہ آگ لگ رہی ہے، ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت آئے گی اللہ اس سے فرمائیں گے سب سے سخت عذاب کے اندر فرعون کو داخل کر دیے گئے۔ تو یہ لباس والی قوم نہیں ہے، یہ قد والی قوم نہیں ہے، یہ حسن والی امت نہیں ہے، یہ دولت کی وجہ سے مشہور نہیں، یہ مال کی وجہ سے مشہور نہیں، یہ گھر کی وجہ سے مشہور نہیں، یہ اور کسی چیز کی وجہ سے مشہور نہیں۔ اگر بندہ یہ کہے کہ ہماری فضیلت ہماری دولت ہے تو وہ شداد کی فضیلت تھی، اگر کوئی انسان کہے ہماری فضیلت ہمارا حسن ہے تو وہ قوم سبا تھی، اگر کوئی انسان کہے ہماری فضیلت ہمارا خاندان ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی امت تھی، اگر کوئی کہے ہماری فضیلت ہماری زمینیں ہیں ہماری کھیتیاں ہیں تو وہ قوم سمود تھی، اگر کوئی کہے ہمارے پاس قوتیں ہیں مشینریاں ہیں پیسہ ہے انجینئرنگ ہے دولت ہے، ہمارے خاندان میں بہت بڑا سلیبس پڑی ہوئی انسانیت موجود ہے، تو یاد رکھو یہ قوم پہلے قوم عاد گزر چکی ہے، لیکن نہ اس کی حیثیت نہ اس کی حیثیت اس امت محمدیہ کو کہا گیا ہے کن تم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہ امت کہتی ہے ہماری بہتری مال میں ہے، جان میں ہے، گھر میں ہے، پلاٹ میں ہے، دولت میں ہے، پیسے میں ہے۔ میں نے عرض کیا پیسے کی وجہ سے ہم بہتر نہیں، دولت کی وجہ سے ہم بہتر نہیں، لباس کی وجہ سے ہم بہتر نہیں، قد کی وجہ سے ہم بہتر نہیں۔ ہمارے آقا نے جو لباس پہنا سب سے ہلکا لباس تھا، جو ہمارے آقا نے کھانا کھایا وہ سب سے ہلکا کھانا تھا، میرے نبی علیہ السلام جس بستر پہ سوتے تھے وہ سب سے ہلکا بستر ہوتا تھا، اللہ کے حبیب جو جوتی پہنتے تھے وہ بڑی ہلکی جوتی ہوتی تھی، میرے نبی علیہ السلام جو مسواک کرتے بڑی ہلکی سی لکڑی کی مسواک ہوتی، اللہ کے حبیب جو چادر پہنتے تھے وہ کھدڑ کی ہوتی تھی، میرے نبی علیہ السلام جس پیالے میں پانی پیا کرتے تھے وہ مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی جس پلیٹ میں کھانا کھایا کرتے تھے وہ مٹی کی پلیٹ ہوتی تھی، حضور اکرم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر جہاں پہ رہتے تھے بالکل سادہ ماحول تھا، کوئی ٹیبل نہیں تھا، کوئی کرسی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے صحابہ بھی اسی شکل میں رونما ہوتے ہیں، حضرت عمر شاہی لباس پہن کر آتے ہیں، جب مسلمان ہوتے ہیں تورات کتاب لکھتی ہے کہ عمر جب مسلمان ہوگا اور اس کو خدا کا خلیفہ بنایا جائے گا اور اسلام کو پھیلانے والا بنے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے کرتے میں 14 ٹانکے لگے ہوں گے۔ یہ لباس آج امت یہ کہتی ہم لباس کی وجہ سے مشہور ہیں، ہم دولت کی وجہ سے مشہور ہیں، ہم کوٹھیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، ہم پیسوں کی وجہ سے مشہور ہیں، ہمارے علاقے میں حسن زیادہ ہے، مال میں حسن زیادہ ہے، دولت میں حسن زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، حسن کی بنیاد یہ نہیں، حسن تو اس دل کو کہتے ہیں جو اندر سے چمک رہا ہو اور اس میں صرف اللہ کی ذات موجود ہو، اور ہما وقت انسان اللہ اللہ کرے اور جب اس کے ہاتھ سے اللہ کا ذکر نکل جائے وہ دنیا سے مر جائے اور اس کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہے، حدیث میں آتا ان کو شفا ہو گئی، اللہ نے فرمایا غسل کرو، جب وہ غسل کرنے لگے آسمان سے آزمائش آئی، چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں اللہ نے سونے کی بنائی اور بنا کے حضرت ایوب کے غسل خانے میں رکھی، وہاں جب وہ آتی تھی قمیض آگے کر کے ان کو جمع کرنے لگ پڑے، میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی ایوب تو بھی ایوب وہی ہے اور میں بھی خدا وہی ہوں، پہلے تیری عقیدت میرے ساتھ تھی، تیری کوٹھیاں مال دولت اسباب سب میں نے چھینے اور میں نے تجھے اپنے قریب کیا، روزانہ تیرا تعلق میرے سے بنا، میرا تعلق تیرے سے بنا، تو بیمار ہوتا میں تیمارداری کرتا، تجھے مصیبت آتی میں تیرا حال پوچھتا، تیرے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا میں اس کی دریافت کرتا، لیکن آج تو ساری توجہ سونے کی طرف کر گیا ہے، ٹڈیوں کی طرف کر گیا ہے اور ان کو جمع کر رہا ہے، اور یہ چند گھڑیاں تو نے مجھے بھلا دیا، ایک منٹ بھی اللہ کو اونگ آ جائے نیند آ جائے ساری کائنات کا نظام بکھر جاتا ہے۔ کلا لما یکسی ما امرا، اللہ کہتے ہیں جو میں نے کہا وہ تو نے نہیں کیا، فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان اپنے کھانے کی چیز کی طرف غور کرے، انا سببن الماء سبا، پانی ہم نے بھایا، ثم شققن الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے، انگور اگائے اور بڑی بڑی ترکاریاں دی، وزیتونا ورحلا، زیتون تمہیں دیا، کھجور تمہیں دی ہے، وحدائق غلبا، بڑے بڑے گھنے باغات دیے، وفاکہتا وابا، بڑے میوہ جات دیے، بڑے چارے دیے ہیں، متاعا لکم بلی انعامکم، یہ سامان تمہاری زندگی کا ہے اور تمہارے چپایوں کا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةَ، ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا میں چیخ پڑے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ، بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا، اور اس کے بعد تمام ماں باپ کو چھوڑ جائے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر بندے کو اپنی 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 پڑی ہوگی، وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن ہوں گے جو خوش ہوں گے۔ میرے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر یہ چمکتا ہوا چہرہ نہیں جو وہاں پہ چمک جائے، ضاحکتن ہنستا ہو، مستبشرتن خوشیاں دینے والا ہو، اور وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اب یہاں پہ چہرہ کر لیا، صاف کر لیا، کنگھی پہن لی، کریم لگا لی، پاؤڈر لگا لیا، داڑھی کاٹ دی، کلین شیو ہو گیا، شیشے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، شیشے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر چہرہ وہاں پہ ہنسے، عمر چہرہ وہاں پہ تر و تازہ ہو، عمر چہرے پہ حشاشیت ہو، عمر چہرے پہ بشاشیت ہو، اللہ کے دربار میں جب تو پہنچے تیرا چہرہ مسکرائے، اللہ کے دربار میں جب تو پہنچے تیرے چہرے پہ تر و تازگی ہو، اللہ کے دربار میں جب تو پہنچے تیری پیشانی چمکے، اللہ کے دربار میں جب تو پہنچے تیری ایڑیاں چمکے، اللہ کے دربار میں جب تو پہنچے تیرے چہرہ چمکے، اور سوال کیا جائے اس کی پیشانی کیوں چمکتی ہے، ایڑی کیوں چمکتی ہے، اور سورج کی طرح یہ کیوں روشن ہو گیا ہے، تو بتایا جائے کہ تیری پیشانی پر وضو کے اثار ہیں، تیری ایڑی پر وضو کے اثار ہیں، اور تیری پیشانی پہ نماز کے اثار ہیں، اور تیری پیشانی پہ سجدے کے اثار ہیں، اور تیری پیشانی پہ اللہ کی عبادت کے اثار ہیں، آج وہ چمک رہا ہے۔ اب یہاں چہرہ چمکتا ہے، وہاں پہ کالا۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال چمکے گا، اور جیسے شادیوں پہ لائٹیں لگتی ہیں تو اس طرح اللہ رب العزت جنت میں لائٹیں دے گا، چمکے گا، لوگ اس کی طرف بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، یہ کون جوان ہے، لوگ اس کے قریب ہوں گے، جنتی اس کو دیکھیں گے، جہنمی اس کو دیکھیں گے، دائیں طرف بائیں طرف نظریں مجمع جمع ہو جائے گا، بیل میں ایک حبشی ہوگا جو کہ چمک رہا ہوگا، اللہ حسن دیں گے، اللہ اس حسن کو سفید کریں گے، اور روایت میں آتا ہے ایسا حسن ہوگا 1000 سال تک چمکے گا، اور ساری دنیا دیکھے گی، جہنمی بلال سے کہیں گے ہمارے قریب آ کے کھڑا ہو جا، تیرا حسن جب دیکھتے ہیں ہمارے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، تو جب تک کھڑا رہتا ہے ہماری جہنم ٹھنڈی ہوتی ہے، جب تک تو ہمارے پاس ہے ہمیں سکون ہو جاتا ہے، ایسا چہرہ آخرت میں لے کر اس امت کو جانا ہے، اس لیے حضرت عمر سے کہا، عمر چہرہ وہاں چمکنا چاہیے، عمر پیشانی وہاں چمکنی چاہیے، عمر آپ کی ایڑی وہاں پہ چمکنی چاہیے، عمر یہاں کوئی پتا نہیں تو کیا ہے، میں کیا ہوں، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، پتا وہاں لگنا ہے، سب کچھ وہاں پہ ہونا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب سوال یہ، ہم کس لحاظ سے بہتر ہیں، مال تو پہلو کے پاس تھا، دولت تو پہلو کے پاس تھی، سب کچھ تو پہلو کے پاس تھا، حکومتیں تو پہلو کے پاس تھی، آج عیسائیوں کی کتاب پڑھیں، ان کا سب سے بڑا پادری کہتا ہے، لن يتوقف سعورنا وجهورنا عن تنصير المسلمين حتى يقيم الصليب في سماء مكه ويقيم صلاتنا في سماء مدينه، وہ کہتا ہے ہم مسلمان کی اس وقت تک مدد کرتے جائیں گے، پیسہ دیتے جائیں گے، دولت ان کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہماری صلیب جو عیسائیوں کا نشان ہے، جس کو یہ پھانسی کا پھندا کہتے ہیں اور ٹائی کی صورت میں لگائی ہوتی ہے، اور ہمارے مسلمان پینٹ شرٹ کی صورت میں اس ٹائی کو پہنتے ہیں، اس کو صلیب کہا جاتا ہے، اور عیسائی یہ کہتا ہے ہم اس وقت تک مسلمان کی مدد کریں گے، ان کے مردوں کی، ان کی عورتوں کی، ایسی این جی اوز، ایسی چیزیں ہم ان کے پیچھے چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ جائے مسلمان ہمیں قریب کرتا جائے، قریب کرتا جائے، قریب کرتا جائے، اپنے مدرسوں تک، اپنی مسجدوں تک، اور ہماری صلیب جو ہے مکہ کے آسمان کے نیچے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں جا کے کھڑی ہو جائے اور وہاں پہ ہمارا نشان ظاہر ہو جائے، اس وقت تک ہم مسلمان کی مدد کریں گے۔ اور ہماری نماز مدینہ کے اندر پڑھ لی جائے اس وقت تک ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ ان کی دعوتیں ہیں، ان کی تبلیغیں ہیں، ان کے پیسے ہیں، ان کی دولتیں ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بہترین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ حضرت علی کھڑے ہیں، یا رسول اللہ جہاد کا میدان لگ گیا ہے، آپ مجھے بتائیں میں پہلے قتال کروں یا پہلے دعوت دوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا جا جہاں تجھے کافر ملے پہلے اس کو کلمہ پیش کر، پھر اس سے جا کر جہاد کر، اگر وہ تیرے کلمے کو نہیں مانتا جا اس کو معاف کر دے، اور اس کے بعد بھی نہیں مانتا پھر اس کو کلمے کی دعوت دے، پھر نہیں مانتا پھر اس کو کلمے کی دعوت دے، اگر چوتھی مرتبہ نہیں مانتا پھر اس کو قتل کر دے۔ اے علی، اگر وہ تیری وجہ سے تیرا کلمہ پڑ گیا، تیری وجہ سے تیرا دین سیکھ گیا، تیری وجہ سے تیری نماز پڑھ گیا، تیری وجہ سے اللہ کو اس نے پہچان لیا، سرخ اونٹوں کے صدقہ سے بھی مجھے زیادہ عزت والا یہ لفظ لگتا ہے، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایک جھاڑو کی طرح ہے، جہاں پہ گند ہو وہاں پہ جھاڑو لگتا ہے، جہاں غلاظت ہو وہاں جھاڑو لگتا ہے، جہاں غلاظت زیادہ ہو جائے پانی لگاتے ہیں، صرف ڈالتے ہیں، صابن لگاتے ہیں۔ ہر گھر میں سکون اس وقت ہوتا ہے جب گردہ صاف ہو جائے، گند صاف ہو جائے، ٹیبل صاف ہو جائے، دروازے صاف ہو جائے، گھر صاف ہو جائے، واش روم صاف ہو جائے۔ اب گھر کی عورت دروازے کو بند کر کے بیٹھتی ہے، اس کا خاوند آئے وہ بھی خوش، مہمان آئے وہ بھی خوش، اپنا آئے وہ بھی خوش، غیر آئے وہ بھی خوش۔ میرے نبی نے اس طرح صحابہ پہ محنت کی کہ جہاں جھوٹ تھا اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی، جھوٹ ختم کیا، جہاں پہ بددیانتی تھی میرے نبی نے تربیت فرمائی، بددیانتی ختم ہو گئی، جہاں پہ نماز نہیں تھی میرے نبی نے محنت فرمائی، نماز زندہ ہو گئی، جہاں پہ زکوٰۃ نہیں تھی میرے نبی نے محنت فرمائی، زکوٰۃ زندہ ہو گئی، جہاں پہ جہاد نہیں تھا میرے نبی نے محنت فرمائی، جہاد زندہ ہو گیا، جہاں پہ حرام تھا میرے نبی نے محنت فرمائی، رزق حلال ہو گیا، جہاں پہ حیائی تھی میرے نبی نے محنت فرمائی، وہاں پہ شرم حیا کی چادریں آ گئی، جہاں پہ حرام کی نظریں تھی وہاں میرے نبی نے محنت فرمائی، وہ حلال کی نگاہیں ہو گئی۔ ایک ایسا وقت آیا جس طرح جھاڑو دے کر وہ عورت گھر سے مطمئن ہو جاتی ہے، اس طرح میرے نبی اپنے صحابہ پہ محنت کر کر، ان کی نماز پہ محنت کر کر، ان کے قرآن پہ محنت کر کر، ان کے ایمان پہ محنت کر کر، ان کے سچ پہ محنت کر کر، ان کی دیانت پہ محنت کر کر، ان کے لباس پہ محنت کر کر، ان کی داڑھیوں پہ محنت کر کر، جس وقت بیٹھ گئے اب قرآن نازل ہوا اور قرآن نے کہا کہ اب نبی نے اپنے گھر کو صاف کیا ہے، صحابہ کو صاف کیا ہے، ان کے دل صاف ہیں، ان کا لباس صاف ہے، ان کی ہجرت صاف ہے، ان کا عمل صاف ہے، ان کا جہاد صاف ہے، اب پوری دنیا کو قرآن دعوت دیتا ہے، آؤ حضور کے صاف شدہ صحابہ کو دیکھو، تراہم رکعان سجدا، یہ صرف رکوع کر رہے ہیں، یہ صرف سجدہ کر رہے ہیں۔ آج تبلیغ کا انداز یہ بن گیا ہے کہ مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف تو کلمہ پڑھ باقی خیر ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا، درخت لگ جائے پھل نہ ہو، درخت لگ جائے ٹہنیاں نہ ہو، درخت لگ جائے پتے نہ ہو، درخت لگ جائے سایہ نہ ہو، درخت لگ جائے خوشبو نہ ہو، وہ ذمہ دار اس درخت کو کاٹ دیتا ہے، جس زمین کو بنجر کر دیا جائے وہاں پہ کھیتی نہیں اگاتا، جہاں پہ ویرانیاں آ جائیں وہاں پہ پیسہ نہیں لگاتا، پیسہ وہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ کھیتی اوپر آ جائے، پیسہ وہاں لگتا ہے جہاں درخت ابھر جائے، پیسہ وہاں لگتا ہے جہاں پہ پھل آ جائیں، پیسہ وہاں پہ لگتا ہے جہاں پہ نتیجہ آئے، پیسہ وہاں پہ لگتا ہے جہاں کا ثمرہ آ جائے، جہاں کا فائدہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اپنے صحابہ پہ لگایا اور صحابہ نے اپنا سب کچھ حضور پہ لگایا، پتا تھا کہ نبی کے صحابہ وہ درخت ہیں جن کے پھل بڑھیں گے، جن کے سائے بڑھیں گے، جن میں سے ایک سعد بن معاذ اپنے علاقے میں جائے گا، وہاں کا امام بن جائے گا اور اتنا خوبصورت رشتہ ہو جائے گا کہ سعد بن معاذ جب جاتے ہیں یمن کے علاقے میں تو وہاں پہ لڑائی ہوئی، لوگوں نے قصہ میرے نبی کے سامنے پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی قوم میں لڑائی ہو گئی ہے، اب حضور کھڑے صحابہ کھڑے ہیں، لوگوں نے کہا ہم فیصلہ اگر مانیں گے اس نبی کے صحابی سعد بن معاذ کا فیصلہ مانیں گے اور کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ بظاہر تو یہ گستاخی تھی کہ نبی کے ہوتے ہوئے سعد بن معاذ کا فیصلہ کیوں مانیں گے، پھر بھی میرے نبی نے کہا جاؤ سعد بن معاذ کو بلاؤ۔ ایسے مجمع لگا ہوا ہے، حضور ممبر پہ ہیں، سعد بن معاذ آئے، میرے نبی نے فرمایا قومو الی سیدکم، آؤ کھڑے ہو جاتے ہیں، آج یہ ہمارا سردار ہے، آج یہ ہمارا امام ہے، آج قوم اس کے فیصلے پہ متفق ہے، آج قوم نے اس کو امام مانا ہے۔ حضور کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ آئے، میرے نبی نے ان کو کرسی پہ بٹھایا۔ اللہ کے نبی کی عاجزی یہ ہے، صحابی آئے، فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ کیا جو میرے نبی کو پسند تھا، جو قرآن کے موافق تھا، جو حدیث کے موافق تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو اپنے دل سے لگایا اور فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے جاؤ گے ایک ایک اللہ والا ہوگا، اس لیے کہ ان کی صفائی کرنے والے میرے نبی علیہ السلام۔ یزکیہم، نبی آ کے صفائی کرے گا۔ یعلمہم الکتاب، نبی آ کر تمہیں کتاب سکھائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ قرآن کو پڑھے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کی کتاب سے پہلے، ہدایت سے پہلے، دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے ہم بالکل گمراہی میں تھے، آج اس نبی نے ہمیں بتایا سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کی نماز پوری، صحابہ کی زکات پوری، صحابہ کا قرآن پورا، صحابہ کی تمام چیزیں پوری، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی منافقت نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی تال نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی سفارش نہیں، جو بھی صحابی بن گیا۔ اب قرآن کہتا ہے نبی کی تبلیغ پر صحابہ نے ایمان قبول کیا، اور صحابی جب ایمان قبول کر چکا ہے، اب جا کر دیکھو تراہم رکعان سجدا، سب صحابہ رکوع کرتے ہیں، سب صحابہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب آج دین کو آسان بنایا ہے کہ صرف کلمہ پڑھو جنت ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اس کی حیثیت نہیں، کلمے کے مفہوم سمجھنا۔ اللہ رزق دے رہے ہیں غیروں کی عبادت، اللہ رزق دے رہے ہیں غیروں کی پوجا، اللہ رزق دے رہے ہیں غیروں کو بڑا سمجھنا، اللہ رزق دے رہے ہیں حق غیروں کے ادا کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، برائی دیکھو تو روک دو، اچھائی دیکھو تو اس کو آگے چلاؤ۔ قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم، ایک وقت آئے گا جب تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور حضرت عمر سے فرمایا اے عمر امر بالمعروف کیا کر، نہیں عن المنکر کیا کر، اللہ کی قسم تیری موت کے بعد تیرے لاکھوں قسم کے لوگ ہوں گے جو تیری جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان سے فرمایا اے عثمان بن عفان تلاوت کیا کر اور امت میں تلاوت کو پھیلایا کر، جب تو تلاوت کو پھیلا کر جائے گا تیرے دنیا سے جانے کے بعد ہر ایک بندہ تیری قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تو اپنی نماز کی پابندی کیا کر اور آگ کو بجایا کر، میں محمد الرسول اللہ قیامت کے دن تیرا کچھ نہیں کروں گا، تیری نماز تجھے اٹھائے گی، تیری زکات تجھے اٹھائے گی، تیرا قرآن تجھے اٹھائے گا، تیری حیا تجھے اٹھائے گی، تیرا پردہ تجھے اٹھائے گا، تیرا حلال رزق تجھے اٹھائے گا۔ فاطمہ میں الگ ہوں، تو الگ ہے، تیرا عمل ہوگا خدا تجھے بلند کرے گا، میرا عمل ہوگا اللہ مجھے بلند کرے گا۔ حضرت فاطمہ وہ تھی جو رات کو بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی اور صبح بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی اور ہما وقت کھڑی ہوتی تھی، اور وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں میرا سانس نماز ہو، میری موت نماز ہو، میری زندگی نماز ہو، سب کچھ ہو تو نماز ہو، اس نماز کے علاوہ میں کائنات میں نہیں رہ سکتی۔ یہ تربیت ہے باپ کی طرف سے بچے کی، باپ کی طرف سے بیٹی کی، کہ نماز میں نشہ آ جائے، نماز میں ذائقہ آ جائے۔ ایک شرابی مر رہا ہے، دوسرے نے کہا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس وقت اس کو یہ کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ، وہ شرابی تھا، شراب میں مست تھا، اس کا جب انتقال ہوا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا میں بھی پیتا ہوں تو بھی پیا کر، یہ کہہ کر وہ دنیا سے انتقال کر گیا، کلمہ گیا، سب کچھ گیا، میں بھی پیتا ہوں تو بھی پیا کر، یہ کہہ کر وہ دنیا سے مر گیا۔ ایک انسان تھا
موسیقی کو پسند کرتا تھا، گانے بجانے کی زندگی میں رہا کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا، گھر والوں نے آ کر لا الہ الا اللہ کی فضائیں بلند کی، وہ آخر میں گانا گاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور لا الہ الا اللہ کو وہ نہیں پڑھ سکا۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطمئن ہو کے نہ بیٹھو، کلمے کا ورد کرو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کے کلمے کو ثابت رکھیں گے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی۔ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ ظالموں کو گمراہ فرمائیں گے اور اللہ جس کے ساتھ جو بھی چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، فان اصابته خیر اطمأن به، اگر ان کو کوئی خدا دیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وان اصابته فتنة انقلب علی عقبیہ، اور اگر ان کو اللہ نہیں دیتا تو وہ کافر ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، ہم کافر ہو رہے ہیں، اللہ دے گا۔ فمنہم شقی و سعید، کچھ بدبخت ہیں کچھ نیک بخت ہیں۔ فاما الذین شکوا ففی النار، جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں، لہم فیہا زفیر و شہیق، جہنم میں جب جائیں گے ان کی آواز گدے کی طرح ہوگی۔ واما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو نیک بخت لوگ ہوں گے اللہ ان کو جنت میں رکھے گا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے جب تک جنت کا آسمان باقی ہے، جب تک جنت کی زمین باقی ہے یہ جنت میں رہیں گے، ان کو کوئی جنت سے باہر نہیں نکال سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام، آپ چل رہے ہیں طائف کی وادی میں، حدیث میں آتا ہے 27 لڑکے میرے نبی کے پیچھے لگے، کوئی وہاں سے نکلا کوئی یہاں سے نکلا، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں۔ ایک جوان آیا میرے نبی کو آنکھیں مارنے لگا، کہتا ہے بتا تو کیا کہتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ وہ ہنسنے لگا، دوسرا پیچھے سے آیا اس نے میرے نبی علیہ السلام کی قمیض کو کھینچا، تیسرا آیا اس نے اللہ کے نبی کے امامے کو نیچے گرایا۔ 27 لڑکے طائف کی وادیوں میں میرے نبی علیہ السلام کا پیچھا کرتے تھے، کبھی دائیں طرف مڑتے کبھی بائیں طرف مڑتے، ادھر سے مذاق ادھر سے مذاق، تو کیا کہتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک لا الہ الا اللہ پڑھو اور خدا کو ایک کر لو بس، اور کچھ نہیں مانتا، کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں مانتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میرا کوئی اجر نہیں، میری کوئی مزدوری نہیں، میری کوئی لالچ نہیں، میرا کوئی حرص نہیں۔ پیر ایسا ہونا چاہیے آپ سے کچھ نہ لے، جو اللہ نے اس کو دیا وہ آپ کو دے دے، آپ سے مطلب نہ ہو، جو خدا نے اس کو دیا وہ آپ کی جھولی میں ڈال دے، آپ کی رہائش آپ کا گھر آپ کا بزنس آپ کا کاروبار آپ کی دولت اس سے کوئی سروکار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، بڑے امیر ہیں، لیکن آپ نے پڑھا کہ نبی فاقے کاٹتے ہیں، نبی کے پیٹ پہ پتھر ہیں، نبی کے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ بھوکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ فاقے کے اندر مبتلا ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتے ہیں، کھانا نہیں۔ سوال یہ ہے، اگر نبی بیعت کرتے، نبی ان کو مرید بناتے، نبی ان کے حالات لیتے، نبی ان کا پیسہ دیکھتے، نبی ان کی دولت دیکھتے، نبی ان کے گھر دیکھتے، نبی ان کی زمینیں دیکھتے، نبی ان کی تمام چیزیں دیکھتے، پھر ان کو بیعت کرتے، پھر ان کو مرید بناتے، تو نبی کے گھر میں چولہا ٹھنڈا کیوں رہتا؟ فاقے کیوں آتے؟ بھوک کیوں لگتی؟ مسئلہ کیوں پڑتا؟ کھجور نہ رہی، گٹک رہ گئی، گٹک رہ گئی، گٹک کو چوس لیا، گٹک کو پیس لیا، گٹک کو کھا لیا، کچھ نہیں رہا، پیٹ پہ پتھر باندھ دیے، پتھر نہیں ملا، چارپائی کا پایا میرے نبی نے اپنے پیٹ میں دبا دیا اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارا، کچھ نہیں ملا، پیروں کے درخت کی لکڑی کاٹی اور اس کا چورن بنایا اور چورن بنا کر میرے نبی علیہ السلام نے پانی سے کھا لیا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر پیری مریدی کا چکر یہ ہوتا کہ مرید کا پیسہ مجھے چاہیے، اس کی دولت مجھے چاہیے، کوٹھی مجھے چاہیے، سب کچھ مجھے چاہیے، تو اللہ کے نبی ایک دن فاقے میں نہ ہوتے، اللہ کے نبی کا لباس سب سے اونچا ہوتا، میرے نبی کے گھر میں فاقہ آتا، صحابہ قربان ہو جاتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گوشت کے انبار ہوتے، سبزیوں کے انبار ہوتے، سب کچھ ہو جاتے، لیکن نبی نے کبھی کسی صحابی سے اپنا مفاد نہیں چاہا۔ آج کل پورا ڈیٹا لیا جاتا ہے کہ کرتے کیا ہیں، پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، امیروں کا پیر الگ ہے، غریبوں کا پیر الگ ہے۔ جس طرح مرزائیوں نے امیروں کے لیے تو جنت بنا دی ہے اور غریبوں کے لیے دوسری بنا دی ہے چھوٹی، یہ نظام آج پیری اور مریدی کا ہے۔ میرا نبی علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے، جو آیا اس کو سکھایا ہے، جو آیا اس کو پڑھایا، جو آیا اس کو دیا ہے اور اس کو دل سے لگایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی مفاد طلب نہیں کی۔ سلمان فارسی آتے، فارس کے خاندان سے، عیسائیوں کے ہاتھ پہ بکے ہوئے ہیں، بوڑھے صحابی ہیں۔ جب ان کے پادری نے دنیا سے روح پرواز ہوئی تو اس نے حضرت سلمان سے کہا تھا، ایک نبی ہے اس کے پاس چلے جانا، اور اس کو صدقہ دو گے تو واپس کر دے گا، ہدیہ دو گے تو قبول کر لے گا، اور اس کے کندھے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہوگی، وہاں چلے جانا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس نے اچھا ہی راستہ بتانا ہے، کوئی برا راستہ نہیں بتائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سلمان فارسی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پہلے دن صدقہ دیا، صدقہ آپ نے رد کر دیا، دوسرے دن ہدیہ دیا، میرے نبی نے قبول کر لیا، تیسرے دن جھانک کر آپ کے کندھوں کے پیچھے دیکھا، محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی تھی، فوراً اسلام قبول کیا۔ اور لوگوں نے کہا خرید و فروخت کے معاملہ میں کہ اتنے کھجوروں کے جو درخت ہیں یہ ہمیں دے گا تو ہم اس کو آزاد کریں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس صبح آئے، یا رسول اللہ میں دین پہ آ چکا ہوں، اب میرا کیا بنے گا، یہ کھجوروں کے درخت ہیں، یہ باغ ہے، میں نے اس کو دینا ہے تب جا کے مجھے آزادیاں ملنی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اسی وقت کھڑے ہو کر دعا کی، اس صحابی کے لیے درخت لگ گئے، پھل لگ گئے، اور ان کے معاہدے کے تحت وہ سب کچھ واپس کر دیا گیا، اور سلمان فارسی میرے نبی کے قدموں آگے بڑھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب غزوہ خندق کے موقع پہ خندقیں کھدوائی، انصاری الگ تھے، مہاجر الگ تھے، انہوں نے کہا یہ انصاری بھی نہیں ہے، یہ مہاجر بھی نہیں ہے، ہم دونوں جماعتیں اس کو نہیں لے سکتی۔ اب سلمان فارسی پریشان ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا، آپ نے اوپر بلایا، بہت اوپر کھڑے تھے، اللہ کے نبی کے پاس جب پہنچے، میرے نبی نے سب صحابہ کے سامنے حضرت سلمان کے ہاتھ کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد آپ نے کہا سلمان منا ومن اہل البیت، آج کے بعد سلمان مجھ سے ہوگا اور میرے اہل بیت سے یہ شمار ہوگا۔ یہ حدیث آپ کو یہ بتاتی ہے اہل بیت صرف حضور کے رشتہ دار نہیں ہیں، صرف حضور کے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، حضرت علی ہیں، حضور ہیں، یہ رشتہ دار بھی اہل بیت ہیں، لیکن حضرت سلمان سے کہا سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان مجھ سے بھی ہے اور میرے اہل بیت میں سے بھی ہے، جس سلمان کو آج تک کوئی پوچھتا نہیں تھا، میرے نبی کی دعوت پر جس وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے نبی کے ہاتھ اس کے لیے بلند ہوتے ہیں، انصار قبول نہیں کرتے، مہاجر قبول نہیں کرتے، میرے نبی علیہ السلام نے اتنا اونچا اعزاز دیا ہے، آ جا تو میرے پاس، اور تو میرے اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میری نسل میں سے ہے، میرے رشتہ داروں میں سے ہے، میرے سب کچھ میں سے ہے۔ آج کل کوئی ہوتا تو کہتا پیسے لاؤ ہمارے قریب بیٹھو، پیسے نہیں تو دور جاؤ، دولت ہے تو قریب آؤ، دولت نہیں تو دور جاؤ۔ اور حضور کیا کہتے ہیں، صحابی ہے، دولت مند ہے، پکا گھر بناتا ہے، حضور اس کو ملنے جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، صحابی دوڑتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، گستاخی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے تو نے پکا مکان بنایا ہے، اور مجھے اور پکے مکان کو کوئی تعلق نہیں، مجھے اور دنیا کو کوئی تعلق نہیں، حسن اگر سونے کے کنگن پہنے، چاندی کے پہنے، مجھے تعلق نہیں، حسین اگر چاندی کے کنگن پہنے، مجھے تعلق نہیں، فاطمہ اگر تو نے سونے کا کنگن پہنا ہے، جا اس کو بیچ، اور بیچ کر اس کو خراب کر دے، تب میرے ساتھ مل سکتی ہے، سونا پہن کر تو مجھے ملے، میں تو اس سے ملاقات کے لیے تیار نہیں، حسن کے چاندی کے کنگن اتار میں ان کو ملوں گا، حسین کے چاندی کے کنگن اتار میں ان کو ملوں گا، میرے گھر میں ساری دنیا ہٹ جائے، میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا، اگر میری بیوی میرے بستر کو نرم کر کے بچھائے گی میں اس پہ نہیں سوتا، بلکہ سنگل کرے اور اس کو سخت کرے، اور مجھے تکلیفیں محسوس ہوں، مجھے مشقتیں محسوس ہوں۔ آج سلمان فارسی اپنی عزت پہ فخر کرتا ہے، درجے پہ فخر کرتا ہے کہ میں کئی ہاتھوں میں غلام بنا، کئی ہاتھوں میں فروخت ہوا، مگر مجھے کوئی عزت نہیں ملی۔ آج محمد رسول اللہ کی دعوت پر، ان کے کلمہ پر، ان کی تبلیغ پر، ان کے دین پر، ان کی نصرت پر، ان کے ایمان پر، جب سلمان فارسی آتا ہے میرے نبی کہتے ہیں تو میرا بھی رشتہ دار ہے اور میرا اہل بیت بھی بن چکا ہے اور تو میرا صحابی بھی بن چکا ہے اور تو جنتی بھی بن چکا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوست بزرگو، یہ پیر ہوتا ہے، یہ مرید ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے جائے، نماز پڑھ کے جائے، نماز نہیں تو کچھ نہیں، اعمال نہیں تو کچھ نہیں۔ آج امت میں دھجیاں اڑ گئی، جہاں پہ ڈرامہ لگتا ہے، فلم لگتی ہے، موسیقی لگتی ہے، گانا لگتا ہے، اس کی پبلسٹی چلتی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، سارے بچے بڑے، عورتیں مرد اس کی طرف جمع ہوتے ہیں، ٹکٹ، کوپن، ٹوکن، تمام چیزیں لے کر وہ سارا غلاظت کا میدان بھرتا ہے۔ اور مسلمان جب موسیقی کے میدان کو دیکھتا ہے کہ یہ سارا میدان محمد رسول اللہ کی امت ہے اور یہ بھر چکا ہے اور یہ جہنمی بن چکا ہے، اس وقت اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کس دنیا میں رہ گئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب میرے نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی بندہ موسیقی کی طرف جاتا تھا، صحابہ رات تک اس کے پاؤں پکڑ کر اللہ کی کتاب کا تعارف کرواتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہیرا منڈی میں جا کر لڑکیوں کی منت کر کر کہا کرتے تھے کہ ٹھہرو بیٹیوں، تم نے موسیقی سے محبت کی ہے، آج شاہ جی کا قرآن تو سن کر دیکھو، اس میں بھی کوئی صداقت ہے، اس میں بھی کوئی لطافت ہے، اس میں بھی کوئی اثر ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی معجزہ ہے۔ اور جس وقت شاہ جی قرآن پڑھتے تھے، وہ طائفہ لڑکیاں توبہ کر کر ان کے قدموں میں پڑ جاتی تھی اور یہ کہتی تھی، ہم 17 بچیاں ہیرا منڈی کو چھوڑ کر اپنے باپ عطا اللہ شاہ بخاری کے قدموں کے ساتھ چلیں گی اور ہم یہاں سے نکل کر اس قرآن کی صداقت کی طرف چلیں گی اور ختم نبوت کی سپاہیاں مجاہدہ بن سکتی ہیں۔ اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایک موسیقی کا حال اس طرح بھر جاتا ہے جس طرح آج جمعہ کا حال بھرتا ہے۔ الحمدللہ اس مجمع کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے امت محمدیہ میں کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، لیکن میرے بھائیو، ان سے دگنے دگنے حال موسیقی سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے دگنے دگنے حال زنا کے اڈوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے دگنے دگنے حال سوتی لین دین سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے دگنے دگنے ہاتھ انشورنس کی زندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے دگنے دگنے ہاتھ لڑکیوں کی عزت دری ہے اور لڑکیوں کے زناؤں کے اڈے ہیں۔ وہاں پر جا کر بندہ کہتا ہے یہ تو مجمع کا مجمع ہلاک ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ موسیقی کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھٹکاتا کہ آج رات تم گانا سننا، کھٹکاؤ گے نا لوگ کہیں گے ہمیں پتا ہے آج کون سا گانا لگنا ہے۔ اگر فلم کا اشتہار دو گے، چھوٹا سا بچہ کہے گا اب تمہیں اب پتا چلا، مجھے 10 دن پہلے کا پتا ہے۔ ایک لڑکا فٹ بال کھیل رہا ہے، ہمارے ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کہ انٹرنیشنل سطح پہ 10 فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام بتا، سب کے بتائے، سب کے ملک بتائے، سب کچھ اس نے بتا دیا، ہر چیز اس نے کر دی۔ پھر ان بزرگوں نے پوچھا یہ تو بتا، اشرا مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو میرے نبی نے کھڑے ہو کر جنت سنائی، تجھے ان کے نام بھی آتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے آج تک اشرا اور مبشرہ کا لفظ میرے کانوں میں بھی کسی نے نہیں ڈالا، نام تو بعد میں ہے مگر اشرا مبشرہ یہ نام میرے باپ ماں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، کزنوں نے، رشتے داروں نے آج تک نہیں ڈالا۔ یہ سطح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری تبلیغ کھیل پر ہے، ساری تبلیغ موسیقی پر ہے، ساری تبلیغ عیسائیت کی ہے، ساری تبلیغ مرزائیت کی ہے، ساری تبلیغ یہودیت کی ہے، ساری تبلیغ فلموں کی ہے، ڈراموں کی ہے، حرام چیزوں کی ہے۔ اور تبلیغ جب اسلام کی ہو تو ہمارے بھائی جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ بھائی ذرا باہر آنا، باہر آتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم مسلمان ہو، ہم نے بھی بھائی کلمہ پڑھا ہے، تم بھی کلمہ پڑھو، ہم نمازی بن جائیں۔ اس سے جا کر وصول کرتے ہیں، منت بھی کرتے ہیں، سماجت بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، بستر بھی لوٹاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ موقع آ گیا ہے۔ ایک موقع وہ تھا جب ایک آدھا گانے بجانے والا مکہ مدینہ میں ملتا تھا، اور آج ایک موقع وہ ہے جب تبلیغ والا ایک آدھا ملتا ہے اور گانے بجانے والا پورا معاشرہ ملتا ہے۔ گانے کے لیے دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹاتا اور تبلیغ کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ختم پڑھنے کے لیے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، چندہ لینے کے لیے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب بلال حبشی چادر ڈالتا ہے تو صحابیات اپنی سونے کی بالیاں اس چادر میں ڈال دیتی ہیں، خامت سے نہیں پوچھنا، گھر سے نہیں پوچھنا، ان کو پتا ہے جنت ہماری ہے، ہم نے جانا ہے، خامت بھی ہمارے صحابہ ہی ہیں، کون سا انہوں نے ہمیں روک دینا ہے۔ اور ایک یہ وقت ہے چندہ لینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دعوت کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، قرآن پڑھانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، برقعے تقسیم کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ اس لیے ماحول بگڑ چکا ہے، حقیقت میں یہ ماحول تباہ ہو چکا ہے۔ یہ مجمع جنتی بھی نظر آتے ہیں اور اس سے دگنے مجمع ہمیں جہنمی نظر آتے ہیں۔ یہ میری فکر، آپ کی فکر، آپ کا خاندان ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، کل مرنے کے بعد اپنی نماز لے بھی جاؤ گے تو بے نمازیوں کی نماز کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اس معاشرے کو بچاؤ، یہ معاشرہ جیسے ان حالوں میں ہے، اور اس کو نمازی بناؤ پانچ وقت کا، اور جو موسیقی کے حالوں میں ہے ان کو بچاؤ۔ وہ بچیں گے کیسے؟ ان کو قرآن سناؤ، تلاوت سناؤ، ایمان سناؤ، نعت سناؤ، اور نعت کے اندر بھی وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے نعت پڑھتا تھا حسان بن ثابت صحابی تھا، اور اب نعت پڑھتے ہیں داڑھی منڈے۔ پہلے نعت پڑھتا تھا پگڑی پہن کر صحابی، اب نعت پڑھتے ہیں ٹوپی اتار کر۔ پہلے نعت پڑھتے تھے صرف اپنی زبان پر، اب نعت پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر۔ پہلے نعت ہوتی تھی مسجد میں، اب نعت ہوتی ہے حالوں میں۔ پہلے نعت ہوتی تھی رسول اللہ کی مدح میں، اب نعت ہوتی ہے دنیا کی تعریفات میں۔ پہلے نعت ہوتی تھی دین اسلام کی بلندی کے لیے، اب نعت ہوتی ہے گانے اور بجانے کی نقالی لگانے پہ۔ اس کا بھی بیڑا غرق، ادھر بھی بیڑا غرق، ہر طرف نظام۔ جو دین تھا وہ دین بھی بے دین ہونا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رائے ونڈ کا عالمی اجتماع جو حج کے بعد اللہ نے آپ کو مرحمت فرمایا ہے، یہاں پر امیر غریب، چھوٹا بڑا، بزرگ عالم، جاہل، فاسق، بدکار، زانی، شرابی، ہر طرح کا بندہ ہے۔ اور یہ وثوق سے اور اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اس چھت کے نیچے بیٹھتا ہے خدا اس کو جنت دیتا ہے۔ لوگ اس میں سمجھتے ہیں ہم مصروف ہیں، ہم بیزی ہیں، ہم کیسے جائیں گے۔ الحمدللہ اس اجتماع کی خصوصیت، دنیا میں دھماکے، فسادات، بم بلاسٹ ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر نے اس میدان پہ بیٹھ کر لاکھوں کے مجمع کو اس وقت بھی سجایا جب حکومتوں نے کہا کہ تمہاری سیکورٹی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا آیت اور کرسی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور حکومتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں کسی چیز کی گارنٹی اور سیکورٹی نہیں دیتے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں گارنٹی دے گا۔ اور یہ اجتماع کسی ذات کا نہیں ہے، کسی بات کا نہیں ہے، کسی چھوٹے کا نہیں ہے، کسی بڑے کا نہیں ہے، یہاں پر رسول اللہ کا وہ مجمع نظر آتا ہے جو حجۃ الوداع کی شکل میں انسان کو ملا ہے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے بھرے ہوئے جمع غفیر کے اندر ان سب سے کہا تھا، میں نے کلمہ تمہیں دیا کہ نہیں؟ سب نے کہا دیا ہے۔ نماز سکھائی کہ نہیں؟ سب نے کہا سکھائی۔ زکوٰۃ بتائی کہ نہیں؟ سب نے کہا بتائی۔ اور حق بھی ادا کر دیا ہے۔ آج ہمارے بزرگوں کی یہ محنت ہے کہ اس مجمع میں ٹوٹے پھوٹے انسان آئیں اور بیٹھیں، شرابی ہوں یا زانی ہوں، کوئی بھی بندہ ہو، اس چھت کے نیچے آئے گا۔ جب اللہ رحم کا قلم پھیرتا ہے تو اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ گنہگار کون سے۔ گنہگار تو وہ تھے جو ہزار سال رہتے تھے، 900 سال رہتے تھے، 800 سال رہتے تھے، 700 سال رہتے تھے، جنہوں نے ہزاروں مارے، جنہوں نے ہزاروں قتل کیے، جنہوں نے زنا کیے، جنہوں نے شرابیں پی، جنہوں نے سب کچھ کیا، جنہوں نے کیا کچھ کیا۔ یہ امت تو 50 سال کی ہے، 60 کی ہے، 70 کی ہے، 80 کی ہے، 90 کی ہے، 100 سے اوپر کوئی ایک چلا جائے تو چلا جائے، ورنہ کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے اس امت کے گناہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑے نہیں ہیں، ہمارے نزدیک بڑے ہیں اور بڑے ہونے چاہیے۔ اور ایک گناہ بہت بڑا ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ 31 تاریخ کو الحمدللہ یہ شروع ہوتا ہے، رائے ونڈ میں تمام حضرات جائیں، دیکھیں، اور اللہ نے اس موسم کے اندر بھی اس کو جاری رکھا ہوا ہے، ساری رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کلمہ کی محنت، صرف کلمہ کی محنت، بھائی کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ گے، کلمہ پڑھو جنت پہ جاؤ گے۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں ایمان پہ آتے ہیں، اسلام پہ آتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہم مصروف ہیں،
وہاں جا کر دیکھو کہ سب سے بڑے ہیڈ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انجینئر کہتا ہے میں مصروف ہوں, وہاں جب جا کے دیکھتا ہے سب سے بڑا انجینئر تو یہاں بیٹھے ہوئے. بریگیڈیئر کہتا ہے, جنرل کہتا ہے میں مصروف ہوں میں نہیں جا سکتا, وہاں دیکھتا ہے تو سب سے جنرل بڑا بریگیڈیئر وہاں بیٹھا ہوتا ہے. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں کیا اور یہ کیا, اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا مصروف انسان یہاں پہ موجود ہے صرف اس بات پر کہ ہم نبی سے بڑے نہیں ہیں. اس کی محنت ہماری محنت ہے, اس نبی کا کام ہمارا کام ہے, ہم بہترین امت ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان بنیں اور اسلام کا وتیرہ اپنائیں اور اپنے بچوں کو بچیوں کو بیویوں کو بہنوں کو کائنات کے انسانوں کو ہم اس موسیقی کے حالوں سے نکال کر, گنجان آبادیوں سے نکال کر اللہ کے ان ویرانوں میں نہ ٹھہرائیں جہاں مسجدوں کے صفے ویران پڑی ہیں, جہاں مدرسوں کے صفے ویران پڑی ہیں, ان کو آباد کریں. اور جب یہ آباد ہو جائیں گے اللہ کی زرخیزیاں آ جائیں گی اور ساری دنیا کی یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت تحس نحس فرما دے گا. وہی وقت آئے گا نا, نبی علیہ السلام کے دشمن سامنے, اللہ نے کہا مٹی اٹھا کے ڈال دو نکل جاؤ, حضور نکل گئے. حالانکہ کون رسک لیتا ہے, ہمیں کوئی بتائے تمہیں مارنے والے باہر ہیں لیکن تم مٹی اٹھاؤ اور اٹھا کے پھینک دو. ہمارے کوئی پیر صاحب بھی ہوں گے وہ کہیں بیٹا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا, میں بھی کہوں گا جی یہ بڑا مشکل کام ہے مجھے اس پہ یقین نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نبی مٹی اٹھا اٹھا کے پھینک پھینک کے نکل جا. اللہ کے نبی نے مٹی اٹھائی اٹھا کے پھینکی, پھینک کے نکل گئے. دشمن سامنے, نبی ان کو دیکھ رہے ہیں, تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, مگر نبی کو اعتماد اپنے رب کی ذات پر ہے. اور ہمارا باڈی گارڈ ہمیں آ کر کہہ رہی ہے اب جو مرضی کریں میں آپ کے پیچھے ہوں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ نہیں ہونا, جب اللہ کہے کہ تم جو مرضی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, ہم کہتے ہیں نہیں مجھے اعتماد نہیں ہو رہا, مجھے شک سے لگ رہا ہے, مجھے وہم سے لگ رہا ہے, پتہ نہیں ایسا ہوگا پتہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ٹوٹ گیا ہے, بندو پہ اعتماد آ چکا ہے. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے, اللہ ہمیں اس سے بچا کر اونچے درجے کے ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اور آنے والے اجتماع میں ہر بندہ جائے, اب چھولوں والا جب دکان کھولتا ہے تو پہلے دن ناشتہ فری کرتا ہے کہ جی میرا ذائقہ چیک کر لو. یہ بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ایک دفعہ آؤ تو صحیح, جب آؤ گے اللہ تمہیں خود حقیقت دکھائے گا, سکون دکھائے گا, ایمان دکھائے گا. ایک دفعہ چلے جاؤ اس مجمع میں, شاید یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.